وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون إلى الآخر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. تو یہ جو آیات ہیں نمبر 46 سے 52 تک، ان کا ترجمہ ہم نے کل کچھ تفسیر کے ساتھ ہی پڑھ لیا تھا، یعنی ساتھ ساتھ کچھ تشریح بھی چلتی رہی تھی اور ترجمہ پھر پڑھ کے مکمل کیا تھا. آج خلاصہ تفسیر سے شروع کرنا تھا ان آیات کی، معارف القرآن جلد نمبر 8 سے. تو خلاصہ تفسیر، جیسا کہ آپ کو اب معلوم ہو ہی چکا ہے سب کو ہی، کہ یہ حضرت تھانوی، اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بیان القرآن سے حضرت نے یہاں پہ نقل کیا ہے. تو اس میں فرماتے ہیں سب سے پہلے کہ اللہ نے فرمایا قل، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خطاب فرماتے ہوئے کہ آپ فرما دیجئے، ہے نا، کہ آپ. اور پھر اس کے بعد بریکٹس میں اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ان کی شدت عناد سے محزون نہ ہو جائیے اور اللہ سے دعا میں یہ کہیے. ٹھیک ہے، یعنی یہ جو پس منظر کیا چل رہا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو مخالفت کرنے والے لوگ تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی قریبی لوگ تھے، قریبی خاندان والے رشتہ دار تھے، ہے نا. سب سے پہلے تو رشتہ دار ہی مخالفت کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کی، تو ان کی جو شدت عناد یعنی جو دشمنی ان کو ہو گئی تھی، حالانکہ اس سے پہلے دوستی تھی، محبت تھی اور عقیدت بھی تھی، احترام بھی تھا، سب کچھ تھا، لیکن دین حق کی تعلیم دینے کے اوپر یہ شدت عناد سے تبدیل ہو گیا. تو اس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حزن تھا. حزن کہتے ہیں اندر کے غم کو، بیرونی خوف کو نہیں کہتے. بیرونی جو ہوتا ہے نا، وہ ڈر جو ہوتا ہے اس کو تو خوف کہتے ہیں، ڈر کہتے ہیں، لیکن ایک اندر کا جو ہوتا ہے نا، جو جس سے انسان گھٹتا ہے، گھٹ گھٹ کر کے کہتے ہیں نا اردو کے اندر بھی، تو اس کے لیے حزن کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو محزون اس شخص کو کہیں گے جو کہ حزن کی کیفیت میں ہے، غم کی کیفیت میں ہے. تو اس سے آپ مزید غمگین نہ ہوئیے اور اللہ تعالی سے دعا میں یہ کہیے کہ فاطر السماوات والارض، کہ اے اللہ آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے، ٹھیک ہے، یعنی سب کچھ ہی اس کا، ظاہر بھی اور باطن بھی، فطرت بھی اور جو بھی اس کے معاملات ہیں، سب کچھ وہ پیدا کرنے والے اللہ، باطن اور ظاہر کے جاننے والے، عالم الغیب والشہادہ، یعنی صرف پیدا نہیں کر دیا بلکہ اس کے بعد اس کا علم بھی آپ کے پاس ہی موجود ہے. تو آپ ہی قیامت کے روز انت تحکم بین عبادک فی ما کانوا فیہ یختلفون، کہ آپ ہی قیامت کے روز اپنے بندوں کے درمیان ان امور میں فیصلہ فرما دیں گے جن میں باہم وہ اختلاف کرتے تھے. یعنی دعائیہ طور پر حضرت نے لکھا ہے نا کہ دعا میں یہ کہیے، تو جیسے دعا میں شروع میں اللہ تعالیٰ کی حمد سنت طریقہ اور سب سے مقبول طریقہ کیا ہے دعا مانگنے کا، کہ سب سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود شریف پڑھ لیا جائے اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی حمد کی جائے، یا یہ بھی ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد کی جائے، پھر اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف پڑھا جائے، پھر اس کے بعد دعا مانگی جائے، اور آخر میں پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف پڑھا جائے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کی حمد جو ہے نا، اس سے دعا کا آغاز کرنا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی حمد ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، ہے نا، کہ اس طریقے سے کہیے فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے، بزرگی ہے، تعریف ہے. تو اپنے بندوں کے درمیان ان امور میں فیصلہ فرما دیں گے جن میں باہم وہ اختلاف کیا کرتے تھے.
یعنی آپ ان معاندین کی، معاندین عناد کرنے والے، دشمنی کرنے والے، ان کی فکر میں نہ پڑیے، بلکہ ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کیجئے، وہ خود عملی فیصلہ کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ اپنا کام کیجئے، جو ہم نے آپ کو کرنے کے لیے کہا ہے وہ کیا ہے؟ بلاغ، پہنچا دینا، ہے نا، وما علینا الا البلاغ، ہے نا۔ نبی جو ہے جب اپنا پہنچانے کا کام کر لیا کرتے تھے اور اچھی طریقے سے کر لیا کرتے تھے، یہ نہیں کہ بس بے دلی کے ساتھ ادھر سے ایک چیز لی ادھر آگے فارورڈ کر دی، جس طرح ہم واٹس ایپ کے اوپر بلاغ کا کام کرتے ہیں نا، ادھر سے کوئی چیز آئی، نہ کوئی تحقیق، نہ کوئی اس کی حقیقت کا پتہ، نہ پیچھے سے کسی کا پتہ کہ کیا آ رہی ہے، کیوں آ رہی ہے، بس ایک انسٹنٹلی ہمیں کوئی چیز جو ہے نا وہ اچھی لگ جاتی ہے، ایک دم سے ہمارے اندر کچھ کوئی گویا کہ تار چھڑ جاتی ہے نا، اس تار چھڑ جانے کی بنیاد پر ہم اس کے اوپر فارورڈ کا بٹن دبا دیتے ہیں، ہے نا۔ پھر اس کے بعد اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمیں افسوس بھی ہوتا ہے کہ یار کیا کر دیا ہے میں نے، ہے نا، جب بعد میں پتا چلتا ہے کہ یہ تو خبر ہی ٹھیک نہیں تھی، یا تو یہ تو بھیجنے والا ہی جو ہے وہ غلط بندہ تھا، ہے نا، یا اس کے کانٹینٹس ہی جو ہے وہ گناہ والے کانٹینٹس تھے، وہ تو بعد میں پھر سوچ یعنی ہمارا یہ ایٹیٹیوڈ ہے کہ ہم بعد میں دیکھ لیں گے، ہے نا، بعد میں دیکھیں گے، ہے نا، ابھی تو فارورڈ کرو نا جلدی سے۔ تو یہ فارورڈ کرنا جو ہے نا، یہ نبیوں کا بلاغ کا طریقہ نہیں ہے۔ نبیوں کا پہنچانے کا جو اللہ کا پیغام ان کو ملا تھا، آگے پہنچانے کا طریقہ جو تھا نا، وہ ایک تو سب سے پہلے خود کامل یقین، کامل یقین اس کے اوپر، نبی سب سے پہلا مومن ہوتا ہے، سب سے پہلا ایمان لانے والا نبی خود ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایمان جو ہے وہ ایسے ہی تھوڑی لے کر کے آ جاتے ہیں یار، ہے نا، کہ بس وہ تار چھڑی اور آگے جو ہے وہ فارورڈ کر دیا، یہ تو نہیں ایمان کا طریقہ ہوتا نا۔ تو کامل یقین خود، اور اس کے بعد اس کو بہت اچھے انداز میں پہنچانا۔ اچھے انداز میں پہنچانے کے لیے جو ہے وہ آڈینس، جس آڈینس تو آپ پہنچا رہے ہیں، اس آڈینس کے ساتھ ایک تعلق بنانا پڑتا ہے، ہے نا، آڈینس کے ساتھ ایک تعلق بنانا پڑتا ہے۔ اور ہم بالکل، یہ ہمیں تعلق بنانے کی کوئی فکر نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا، بالکل واٹس ایپ گروپس اور لسٹ، اور اب تو وہ اللہ بھلا کرے واٹس ایپ والوں کا کہ اب وہ لسٹ کے اوپر فارورڈ کرنے کا آپشن ہی ختم ہو گیا، ہے نا، تو اب تو وہ گروپس کے اوپر فارورڈ کر سکتے ہیں خالی، تو گروپس کے اوپر بہرحال، ہے نا، بہت سارے گروپس جوائن کیے ہوئے ہوتے ہیں، باقی دنیا بھی ہمیں فارورڈ کر رہی ہوتی ہے اور ہم بھی ادھر فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بلاغ جو ہے وہ نبیوں والا بلاغ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھ داکھ کر کے کس کو فارورڈ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ کوئی تعلق بھی ہے کہ نہیں ہے، ان کو آگے سے کچھ وہ یعنی کوئی انٹریکشن بھی ہے کہ نہیں ہے، وہ آگے سے کچھ پوچھ سکتے ہیں سکیں تو ہم ان کو جواب بھی دینے کا تعلق ہے کہ نہیں ہے، ہے نا، ایسی کوئی تھوڑی کہ ہر جگہ فارورڈ کر دیں گے تو پھر اس سے فائدہ بھی ہو جائے گا، تو پھر وہ اسٹارم بن جاتا ہے خالی، ایک طوفان کی شکل میں جو ہے وہ فارورڈ جا رہے ہوتے ہیں اور کسی فارورڈ کا کوئی اثر نہیں ہو رہا ہوتا پھر، ٹھیک ہے۔ تو نبیوں کا اس طرح سے بلاغ کر دینا جو ہے نا، اس کے بعد معاملہ اللہ کے سپرد کر دینا، ٹھیک ہے نا، جب یعنی جب بلاغ کا حق ادا کر دیا، اس کے بعد پھر معاملہ اللہ کے سپرد کر دینا، کیونکہ اس کے بعد جو ہے وہ جو داروغہ پن ہوتا ہے، یعنی سپرنٹینڈنٹ والا جو کام ہوتا ہے نا، کہ تم نے کیوں نہیں اس کے اوپر عمل کیا، اور میں تمہیں سزا دوں گا، اور میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، یہ سارا کام جو ہے وہ نبی کا نہیں تھا، ٹھیک ہے نا۔ جب تک اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں فرمایا کہ ان کو سزا دو، تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص خاص معاملوں کے اوپر سزا دینے کا معاملہ شروع کیا، ہے نا، قصاص کا معاملہ بعد میں شروع ہوا جا کر کے، وہ بھی اللہ کے حکم پر شروع ہوا، ٹھیک ہے۔ تو یہی ہمیں بھی سیکھنے کی ضرورت ہے کہ اسپیشلی ان معاملات کے اندر جہاں پر کہ ہم کفیل نہیں ہے، یا ہم جو ہے نا وہ ان کے ذمہ دار اگر نہیں بنائے گئے ہیں نا، تو ہمیں زیادہ سے زیادہ پہنچانے کی، اچھے انداز میں میسج کو پہنچانے کی فکر کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے آگے جب ہم معاملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ پھر فساد بن جاتا ہے، وہ پھر بلاغ نہیں بنتا بلکہ وہ فساد بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو نبی کو اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے فرمایا کہ ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کیجئے، وہ خود عملی فیصلہ کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ دعائیں کیجئے، اللہ کے سپرد کرنے کے اندر دعائیں کرنا بھی شامل ہے نا، ٹھیک ہے۔ اور اس فیصلے کے وقت یہ حالت ہوگی کہ اگر ظلم یعنی شرک و کفر کرنے والوں کے پاس دنیا بھر کی تمام چیزیں ہوں اور ان چیزوں کے ساتھ اتنی چیزیں اور بھی ہوں یعنی ان کے مثل اور بھی چیزیں ہوں تو وہ لوگ قیامت کے دن سخت عذاب سے چھوٹ جانے کے لیے بے تأمل ان کو دینے لگیں, یعنی ان کو اس وقت جو ہے نا اتنا بڑا عذاب سامنے درپیش ہوگا کہ اتنا بڑا خزانہ ان کے پاس ہوگا اس خزانے کو دینے میں یہ دیر نہیں کریں گے, بلا تأمل بغیر سوچے سمجھے اس خزانے کو دے دینے کے لیے تیار ہوں گے کہ کسی طرح اس عذاب سے ہماری جان چھوٹ جائے. ٹھیک ہے, تو بے تأمل ان کو دینے لگیں گے. لیکن ہوگا کیا, آگے سے قبول ہی نہیں کیا جائے گا. یعنی پہلی بات تو دینے کی کوشش تو کیا وہ سوچیں گے خالی, لیکن اگر ان کے پاس ہوتا بھی نا تو پھر بھی وہ دے دیتے لیکن قبول نہیں کیا جاتا. لیکن وہاں تو کچھ ہوگا ہی نہیں, تو بس ایسے ہی خیالی پلاؤ بنائیں گے کہ ہمارے پاس ہوتا تو ہم دے دیتے. ٹھیک ہے, تو فرمایا کہ گو مقبول نہ ہو, کما فی المائدہ ما تقبل منہم, سورہ مائدہ کے اندر جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان سے کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا, تقبل قبول نہیں, ما تقبل قبول نہیں کیا جائے گا ان سے, اور خدا کی طرف سے ان کو وہ معاملہ پیش آئے گا جس کا ان کو گمان بھی نہ تھا. ٹھیک ہے, یعنی دنیا میں تو نبیوں نے جو ان کو جو ڈرایا تھا نا, تو اس دنیا میں نبیوں نے جہنم کے بارے میں بھی کچھ کچھ تفصیلات بتائی تھیں. ٹھیک ہے, ان کو انہی کی بنیاد پر ڈر جانا چاہیے تھا, لیکن انہوں نے نبیوں کی بات نہیں مانی. تو اب وہاں پر جا کر کے جب جہنم کی تفصیلات کھل کر کے سامنے آئیں گی نا, تو اس کا تو ان کو گمان بھی نہیں تھا کہ یہ کچھ ہوگا, واقعی جو کچھ ہمیں بتایا گیا ہے وہ سب کچھ بھی ہوگا اور اس سے زیادہ بھی ہوگا. تو یہ ان کو گمان ہی نہیں تھا, ہے نا, جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ مالم یکونو یحتسبون, تو حسب یحسبو کا مطلب گمان کا ہونا, کیونکہ اول تو آخرت کے منکر تھے, پھر اس میں بھی اس کے مدعی تھے کہ وہاں بھی ان کو عزت و دولت ملے گی. ٹھیک ہے, یعنی ان کا انکار بھی جو تھا نا, اس انکار میں بھی دو شکلیں ہوتی تھیں. ایک تو ہوتا تھا کامل انکار کہ نہیں کچھ نہیں ہونے والا ہے, مرنے کے بعد تو اٹھنے کا سوال ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, لیکن ان میں سے کچھ جو تھے نا وہ تھوڑا سا اس میں ذرا سا تھوڑا سا لچک تھوڑی سی لچک دکھاتے تھے, اور وہ کیا کہتے تھے کہ ویسے تو کوئی سوال نہیں ہے اٹھنے کا, لیکن اگر اٹھ بھی گئے تو جتنا ہمیں دنیا میں ملا ہے اس سے بھی زیادہ آخرت میں ملے گا, ہے نا, اپنے گمان کی بنیاد پر, اپنے جو ہے وہ ازمپشنز کی بنیاد کے اوپر. ازمپشنز ہے نا, ازمپشنز کے بارے میں سنا ہے نا آپ نے پہلے کسی کلاس میں, ساجد نے بتایا بھی تھا, ایک انگریزی کا ورڈ ہے ایس. ایس جو ہے نا یہ خچر کے لیے استعمال ہوتا ہے, ذرا تمیز والے علاقوں میں خچر کے لیے ایس کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو ازیوم کا جو ورڈ ہے انگریزی کا نا, تو اس کو کسی نے کہا کہ وین یو ازیوم یو میک این ایس, یو میک اے خچر آؤٹ آف یو اینڈ می, کیونکہ ایس نکال دیں تو پھر یو بچ جاتا ہے اور اس کے بعد می بچ جاتا ہے, ہے نا. تو تم بیسیکلی اپنے آپ کو اور مجھے گدا, یعنی خچر کو آپ گدا کے معنی میں اگر لیں تو آپ مجھے اور اپنے آپ کو گدا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جب آپ ازیوم کر رہے ہیں. تو ٹھیک ہے نا, تو یہ ازمپشنز جو ہوتی ہیں نا وداؤٹ اینی گراؤنڈنگ, ٹھیک ہے نا, اس کو ازمپشنز کہتے ہیں, بغیر کسی بیس کے جو ہے وہ آپ جو ہے گمان کر لیں کسی بات کا, تو اس کے لیے ازمپشن کا ورڈ ہوتا ہے, اور یہ ازمپشن جو ہے نا انسان کو لے ڈوبتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ انہوں نے ازمپشن کری ہوئی تھی تو وہ ان کو لے ڈوبی کہ وہاں پر ہمیں زیادہ مل جائے گا. ٹھیک ہے, یہ ازمپشن جو ہے وہ انہوں نے کس کے خلاف کری تھی, یہ نبی کی بات کے خلاف کری تھی. نبی ان کو بتا رہے تھے نہیں, اللہ تعالی رحیم بھی ہیں, کریم بھی ہیں, شفیق بھی ہیں, سب کچھ ہیں, لیکن شرط کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ کی یہ رحیمی اور کریمی مشروط ہے, شرط کے ساتھ ہے, اور میں تمہیں وہ شرطیں بتا رہا ہوں. ان شرطوں کو مانو گے تب تمہیں اللہ کی رحیمی میں سے حصہ ملے گا, ورنہ نہیں ملے گا. اس بات کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا کہ نہیں, ہم تمہاری بتائی ہوئی شرطیں نہیں مانیں گے, ہم تمہاری بات نہیں سنیں گے, بلکہ ہم اللہ تعالی کی رحیمی کریمی کے خود ہی مستحق اپنے آپ کو مستحق گردانیں گے, اپنے آپ کو مستحق سمجھیں گے کہ ہاں ہم تو ہیں, حق رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحیمی کا حصہ پانے کے, جیسا کہ آج کل ہم مسلمانوں کا بھی exactly یہی حال ہے, ہے نا. ہم علماء کرام کی بات نہیں ماننا چاہتے, وہ جو ہمیں شرطیں بتاتے ہیں کہ بھائی اللہ کی رحمت ملے گی توبہ کرنے کے اوپر ملے گی, بغیر توبہ کے اللہ کی رحمت سے تم فائدہ نہیں اٹھا سکو گے قیامت کے دن. ہم کہتے ہیں نہیں, ہم توبہ نہیں کریں گے, ہم اس شرط کو نہیں مانتے جو تم ہمیں بتا رہے ہو مولانا صاحب, تم اپنی باتیں اپنے پاس رکھو, ہم نے تمہاری بات نہیں ماننی ہے, ہم نے تو اللہ تعالیٰ سے اپنا ڈائریکٹ تعلق بنانا ہے بغیر شرطوں کے, ہے نا. اور ہم جو ہے وہ کامیاب ہیں, دنیا میں بھی کامیاب ہیں, دیکھو اتنا اچھا تو ہمیں جاب ملی ہوئی ہے, اتنا اچھا تو ہمارے پاس گھر بھی ہے اور یہ سب کچھ بھی ہے, اور کبھی کبھار تو ہوتا ہی رہتا ہے, کبھی کبھار جو تکلیف آتی ہے تو وہ تو سبھی کو آتی ہے, ہے نا. اس معاملے میں ہم کبھی کبھار کی تکلیف کے بارے میں بڑے کھلے دل والے بن جاتے ہیں, ہے نا, کہ وہ تو سبھی کو آتی ہے, تو اس کا مطلب یہ کوئی تھوڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھے جہنم میں ڈال دیں گے یا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے میں محروم ہو جاؤں گا, ایسا کوئی تھوڑی ہے. تم مولانا صاحب چپ کر کے بیٹھے رہو, اپنا کام کرو, جا کر کے نمازیں پڑھا لیا کرو اور جنازے پڑھا لیا کرو, اور جہاں کہیں جو ہے وہ کبھی تمہیں قرآن خوانی کے لیے بلا لیا جائے تو وہاں قرآن خوانی کی دعا کرا دیا کرو جا کر کے, ہے نا. اور اسی طریقے کے چند جو ہے نا وہ مولویوں والے کام جو ہم نے ڈیزگنیٹ کیے ہوئے اپنے معاشرے کے اندر, تم ان کاموں میں مصروف رہو. اور ان کاموں میں بھی کبھی تم سے کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے, ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ مسجد کھولنے میں تمہیں کبھی دیر ہو جائے, اذان کے ٹائم میں کبھی کوئی دیر ہو جائے, یا نماز پڑھانے میں کبھی تم جو ہے نا وہ کوئی لمبی سورت پڑھا دو, یہ اس قسم کی غلطیاں تم سے ہم برداشت نہیں کریں گے. جاؤ تم اپنا کام کرو اور ہمیں اپنا کام کرنے دو, کہنا کچھ مت مجھے, مجھے تم کہنے کی کبھی کوشش نہ کرنا, کیونکہ میرا تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق ہے. اور بس تم بیچ میں کباب میں ہڈی بننے کی کوشش نہ کرو مولانا صاحب, سائڈ پہ ہو جاؤ, میرے اور میرے اللہ کے بیچ میں سے سائڈ پہ ہو جاؤ, ٹھیک ہے. تو ایگزیکٹلی یہی ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ ان مشرکین مکہ کا بھی تھا, ٹھیک ہے نا. سنت انہی کی ہے یہ اصل میں, جس سنت کے اوپر ہم اس دور کے اندر عمل کرتے ہیں. تو فرمایا کہ پھر اس میں بھی اس کے مدعی تھے کہ وہاں بھی ان کو عزت و دولت ملے گی, ہے نا. اور اس وقت ان کو تمام اپنے برے اعمال ظاہر ہو جائیں گے, اور جس عذاب کے ساتھ وہ استہزاء کیا کرتے تھے, یعنی مذاق اڑائے کرتے تھے جس بات کا, وہ ان کو آ گھیرے گا, ہے نا, حاق بہم, ان کو گھیر لے گا. قرآن کے ناموں میں سے, سوری, قیامت کے ناموں میں سے بھی ایک نام ہے الحاقہ, ملحاقہ, ہے نا, حاقہ, گھیر لینے والی, پلٹ ان کے اوپر, یعنی الٹا دینے والی, ٹھیک ہے. یعنی قیامت کے دن یہ سب کچھ جو ہوں گا نا, تو بہت سارے نام ہیں قیامت کے, القارعہ تو ملقارعہ, کھڑکھڑانے والی, اسی طریقے سے الحاقہ بھی ایک نام ہے. تو بہرحال حاقہ کے ڈکشنری میں تھوڑے تھوڑے سے مختلف میننگ لکھے ہوئے ہیں, تو یہاں پر جو میننگ اپلائی ہوتا ہے وہ گھیر لینے کا ہے, تو وہ عذاب ان کو آ گھیرے گا. یوں تو مشرک غیر اللہ کے ذکر سے مسرور اور صرف اللہ کے ذکر سے نفور رہتا ہے, ٹھیک ہے. نفور کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بدکا ہوا, یعنی اللہ کا ذکر جو ہے نا وہ اس کو یعنی ایک انکمفرٹیبل سا بنا دیتا ہے, بے چین کر دیتا ہے اللہ کا ذکر اس کو. کیا مطلب بے چین کر دیتا؟ کہ اللہ سے محبت میں بے چین ہو جاتا ہے اللہ کا ذکر سن کے؟ نہیں, بلکہ یہ اس ذکر کو برداشت نہیں کر پا رہا ہوتا, اور اس کیس میں یہ ہوتا ہے کہ بس ختم ہو جائے جلدی سے یہ, ہے نا. جیسے کہ ہم جاتے ہیں نا کسی تقریب کے اندر, تو اس تقریب کے اندر جو ہے وہ آگے جو ہے وہ جیسے تقریب تقسیم اسناد وغیرہ ہوگی, سرٹیفیکیشن کی ڈسٹریبیوشنز ہوں گی وغیرہ وغیرہ, اس طرح کی تقریبیں ہوتی ہیں. تو ہمارے مسلمان ملکوں کے اندر, مسلمان معاشرے میں تمام تقاریب چاہے جیسی بھی ہوں, ان کا آغاز جو ہے وہ تلاوت کرام پاک سے ہوتا ہے, پھر اس کے بعد جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے اوپر نعت شریف سے ہوتا ہے, ہے نا. پھر اس کے بعد جو ہوتا ہے وہ ہوتا رہے, تو اس وقت نا ہمارے یعنی ہم سے بیٹھا نہیں جا رہا ہوتا, یہ تلاوت ذرا لمبی تلاوت ہو جائے تو باہر جا کر کے سگریٹ پی کر کے آ جائیں گے, یا تو ہے نا جا دوستوں کے ساتھ گپیں لگا لیں گے, پھر اس کے بعد جب یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گے نا تو پھر اس کے بعد آ کر کے بیٹھ جائیں گے, پھر اصل پروگرام شروع ہوگا, ہے نا. تو بالکل یہی کیفیت کہ بدکتا ہے اللہ کے ذکر سے, تو اللہ کے ذکر سے نفور رہتا ہے, نفور کا مطلب بدکنا. پھر جس وقت اس مشرک آدمی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو جن کے ذکر سے مسرور ہوا کرتا تھا ان سب کو چھوڑ کر صرف ہم کو پکارتا ہے, ہے نا, تکلیف کی حالت میں ہم کو پکارتا ہے. یہ نہیں ہے کہ تکلیف کی حالت میں پکارنے والا جو ہے نا وہ ہمیشہ متقی پرہیزگاری بندہ ہوتا ہے. متقی پرہیزگار تکلیف کی حالت میں اللہ کو اور زیادہ پکارتا ہے, اللہ تعالیٰ کے اور زیادہ قریب ہو جاتا ہے, لیکن حالت خوشی میں بھی, حالت آرام سکون میں بھی وہ اللہ ہی کو پکارا کرتا تھا, وہ اللہ تعالیٰ کو بھولتا نہیں تھا حالت آرام کے اندر. ٹھیک ہے, تو یہ فرق ہے اس نیک مسلمان میں اور فاسق فاجر انسان کے درمیان, کہ وہ آسانی کی حالت میں بات نہیں مانتا, ہے نا, جبکہ یہ آسانی کی حالت میں بھی مانتا ہے. ہاں, تکلیف کی حالت میں رجوع بڑھ جاتا ہے اس کا. ٹھیک ہے, تو فرمایا کہ پھر جب ہم اس کو اپنی طرف سے کوئی نعمت عطا فرما دیتے ہیں تو اس توحید پر جس کا حق ہونا خود اس کے اقرار سے ثابت ہو چکا تھا قائم نہیں رہتا, چنانچہ اس نعمت کو حق تعالی کی طرف منسوب نہیں کرتا بلکہ یوں کہتا ہے کہ یہ تو مجھ کو میری تدبیر سے ہی ملی ہے. قال انما اوتیتہ علی علم, یہ تو میرے علم, یعنی میرے پاس جو 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 نالج تھی, میرے پاس جو سمجھ تھی, فہم تھی, تو اس کی بنیاد پر میں نے جو تدبیر کری نا, اس وجہ سے مجھے یہ نعمت ملی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کرتا. اللہ کی طرف منسوب کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ انسان زبان سے بھی اللہ کا شکر ادا کرے, زبان سے بھی اللہ کا شکر ادا کرے اور دل میں بھی اللہ کا مشکور رہے. آج ہم مسلمان جو ہیں وہ ماحول کی وجہ سے ہم زبان سے تو شکر ادا کر بھی دیتے ہیں, الحمدللہ کہہ بھی دیتے ہیں, لیکن دل میں وہ نعمت جو ہے وہ ہم اپنی ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہتے ہیں نا کہ بھئی آپ جس ماحول میں خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے, تو چونکہ الحمدللہ ایک مولویوں کا ماحول پھر بھی بن چکا ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے نا الحمدللہ کا لفظ جو ہے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن قرائن سے ثابت ہوتا ہے, سارے فیکٹرز جو ہے وہ اسی طرف پوائنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یعنی جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے نا, جس کو ایٹیٹیوڈ کہتے ہیں, ہے نا, ایک ہوتا ہے زبان سے کچھ کہنا, ایک ہوتا ہے ایٹیٹیوڈ دکھانا. تو ایٹیٹیوڈ جو ہوتا ہے نا اس سے پتا چل جاتا ہے کہ نہیں, یہ اللہ تعالیٰ کا شکر وکر کوئی نہیں ہو رہا ہے اصل میں, یہ بس زبان سے یہ کلمے نکل رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, وہ تو ایٹیٹیوڈ سے پتا چلتا ہے نا, قرائن سے پتا چلتا ہے نا. ٹھیک ہے, تو یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ تو میری تدبیر سے مجھے ملی ہے, اور چونکہ نسبت حق تعالیٰ کی طرف نہیں کرتا بلکہ اپنی تدبیر کا نتیجہ سمجھتا ہے, اس لیے توحید پر قائم نہیں رہتا بلکہ اپنے قدیم طریقہ شرک کی طرف عود کر, یعنی پلٹ کر, لوٹ کر غیر اللہ کی عبادت میں لگ جاتا ہے, نفس پرستی میں, ہے نا, چاہے بے شک جو ہے وہ بتوں کو سجدہ نہ بھی کرتا ہو یا کوئی اور اس قسم کا جو ظاہری شرک والا عمل نہ بھی کرتا ہو, لیکن نفس کو پوجا کرنا شروع ہو جاتا ہے کم از کم. تو یہ تو وہی ہوا نا, اللہ تعالیٰ کا جو سب سے بڑا مخالف ہے وہ کوئی بت کوئی تھوڑی ہے, اللہ تعالیٰ کا مخالف جو ہے یہ لات اور حبل اور منات اور عزا, یہ بت کوئی تھوڑی تھے, یہ کوئی سورج کوئی تھوڑی ہے جس کی لوگ جو ہے پوجا کیا کرتے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی مخالفت کو تھوڑی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی مخالفت تو یہ کر ہی نہیں سکتے, ان میں سے کسی کا یہ عمل نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مخالفت کریں. اللہ کی مخالفت کرنے کے لیے اس کائنات میں صرف ایک چیز ہے, وہ کون, شیطان. نہیں, شیطان نہیں ہے, شیطان بھی اللہ کی مخالفت نہیں کرتا. اللہ کی مخالفت صرف اور صرف انسان کا اپنا نفس کرتا ہے, صرف اور صرف اپنا نفس انسان کی اللہ کی مخالفت کرتا ہے. ٹھیک ہے, شیطان تو کرواتا ہے اس سے اللہ کی مخالفت, خود کو تھوڑی کرتا ہے اللہ کی مخالفت, وہ تو کرواتا ہے. اور شیطان جب کرتا ہے اللہ کی مخالفت, جب خود کرتا ہے کہ بھئی ہاں اللہ نے اس کو کہا تھا سجدہ کرو, اس نے نہیں کیا, تو اس نے اپنے نفس کی وجہ سے اللہ کو سجدہ نہیں کیا, یعنی اس کو بھی نفس نہیں گمراہ کیا. ٹھیک ہے, اور اسی طریقے سے ہر انسان کو بھی اس کا نفس ہی گمراہ کر رہا ہوتا ہے, شیطان تو صرف تیلی لگا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آگ تو اس کے اپنے اندر موجود ہوتی ہے, نفس کی آگ, تو اس وجہ سے نا یہ پھر وہی نفس پرستی کی زندگی کی طرف لوٹ جاتا ہے اور شریعت کی بات جو ہے وہ سننے سے اپنے کانوں کو بند کر دیتا ہے. تو یہی ہوتی ہے کہ توحید پر قائم نہیں رہتا بلکہ اپنے قدیم طریقے شرک کی طرف عود کر کے غیر اللہ کی عبادت میں لگ جاتا ہے. آگے حق تعالی اس کے قول انما اوتیتہ کو رد فرماتے ہیں کہ نعمت اس کی تدبیر کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ وہ نعمت خدا کی دی ہوئی اور اس کی طرف سے انسان کی ایک آزمائش ہے. بل ہی فتنتن, یہ تو ایک آزمائش ہے. ولیکن اکثرہم لا یعلمون, ہے نا, کہ دیکھیں اس کے ملنے پر ہم کو بھول جاتا ہے اور کفر کرتا ہے یا یاد رکھتا ہے اور شکر کرتا ہے. اور اسی آزمائش کے لیے بعض نعمتوں میں اسباب و کسب کا واسطہ بھی رکھ دیا ہے. اس سے اور زیادہ آزمائش ہو گئی کہ دیکھیں اس ظاہری سبب پر نظر کرتا ہے یا علت حقیقیہ پر. دیکھیں سب سے پہلی بات تو کہ یہ دنیا یہ امتحان گاہ ہے, یہ آزمائش کی جگہ ہے, یہ انعام کی جگہ نہیں ہے اور نہ یہ سزا کی جگہ ہے. یہاں پر جو ظاہری طور پر انعام لگ بھی رہا ہوتا ہے وہ بھی حقیقی انعام نہیں ہوتا بلکہ وہ بھی آزمائش ہوتی ہے. کس بات کی آزمائش؟ کہ اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے, اس بات کی آزمائش. اور جہاں جو ظاہری سزا نظر آ رہی ہوتی ہے نا, وہ ظاہری سزا بھی آزمائش کے لیے ہوتی ہے کہ یہ اللہ تعالی سے معافی مانگ رہا ہے کہ نہیں معافی مانگ رہا, یہی تو آزمائش ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو پہلی بات تو یہ کہ اس دنیا کے اندر یہ توقع رکھنا کہ ہماری نعمتوں ہماری نیکیوں کے اوپر ہمیں یہیں انعام مل جائے گا, یہ توقع ہی غلط ہے. کتنے لوگ ظاہری کتنے لوگ مکمل نیکی کی زندگی گزارتے اس دنیا میں چلے گئے لیکن ان کو اس دنیا میں کامیابی نہیں ملی. جیسے چند کلاسوں پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ اللہ تعالی نے نبی علیہ السلام کی مدد فرمائی, تو بھائی نبی علیہ السلام کی مدد فرمائی تو وہ تو انجام کے لحاظ سے مدد فرمائی نا, کہ نبی علیہ السلام کی تبلیغ جو ہے وہ پھر کامیاب ہو گئی, کافروں کو شکست ہو گئی, مکہ مکرمہ جو ہے وہ فتح ہو گیا. ٹھیک ہے, لیکن نبی علیہ السلام کے ساتھ کتنے سارے انسان تھے کہ جن کو کہ اس کامیابی کی کوئی شکل نظر نہیں آئی, ہے نا. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا اسلام کی پہلی شہیدہ, انہوں نے کون سی کامیابی دیکھی, ہے نا, انہوں نے تو صرف اور صرف تکلیف دیکھی. اور ان کا اس دنیا سے جانا جو ہے وہ تکلیف ترین یعنی سب سے زیادہ شدید اذیت کے ساتھ اس دنیا سے وہ گئی ہیں. کوئی تصور نہیں کر سکتا, رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اگر سمیہ رضی اللہ عنہا کی شہادت کا حال تصور کرے انسان, کیسے ان کو شہید کیا گیا تھا, ان کے شوہر یاسر رضی اللہ عنہ انہوں نے کون سی کامیابی دیکھی, ہے نا. اور کتنے لوگ جو ہے وہ مکہ مدینہ منورہ کی زندگی سے پہلے چلے گئے, اور کتنے مدینہ منورہ کی زندگی میں فتح مکہ سے پہلے چلے گئے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے قریبی ترین دوست اور چچا اور دودھ شریک بھائی, احد کے اندر وہ شہید ہو گئے. بدر کی ایک کامیابی انہوں نے دیکھی لیکن فتح مکہ صلح حدیبیہ یہ تو کچھ بھی نہیں انہوں نے دیکھا, ہے نا. تو دنیا میں کون سی کامیابی انہوں نے دیکھی. اور اس طرح کے کتنے اور حفاظ کرام شہید ہوئے, کتنے لوگ جنہوں نے نیکیوں میں اپنی زندگیاں لگا دی, صرف برداشت کرتے رہے اور دنیا کی کامیابی کے بغیر اس دنیا سے چلے گئے. تو نبی علیہ السلام کی کامیابی بھی جو ہے تو وہ بھی تو کتنی ساری اذیتوں اور تکلیفوں کے بعد. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کی پہلی بیٹی, وہ چوٹ کی وجہ سے جو کافر نے ان کو چوٹ لگائی تھی اس کی وجہ سے شہید ہو گئی, دنیا سے چلی گئی, ہے نا. دونوں باقی بیٹیاں ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, یہ بھی نہ تو کوئی بیٹا آگے چل سکا, بیٹے بھی چلے گئے اس دنیا سے, ہے نا, بغیر بیٹوں کے, حالانکہ بیٹے دیے اللہ نے واپس لے لیے, ہے نا. ایک بیٹی جو ہے وہ بھی چلی تو ان کا بھی 6 مہینے کے بعد انتقال ہو گیا. ٹھیک ہے, تو بھائی دنیا کی کامیابی کون سی کامیابی ہوتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مدد ہوئی ہے تو وہ اس مدد کو تو پھر بہت سمجھنا پڑے گا نا کہ یہ مدد ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی, یہ طریقہ ہوتا ہے اللہ کی مدد کا. اور پھر کتنے انبیاء کاملین, ہے نا, جنت میں کوئی صحابی کسی نبی سے آگے نہیں بڑھ سکتا, ایک نبی سے بھی کوئی صحابی آگے نہیں بڑھ سکتا, سارے نبی تمام صحابہ سے آگے ہیں, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے آگے ہیں, لیکن ان نبیوں کے اندر کتنے نبی تھے کہ ان کو کسی ایک بندے نے بھی ان کو فالو نہیں کیا, ایک بندے نے بھی ان کو فالو نہیں کیا, تو کیا وہ کامیاب نہیں ہوئے؟ ٹھیک ہے, تو بھائی دنیا کی زندگی کی تو اللہ تعالیٰ نے تعریف ہی مختلف بنائی ہے, اور پھر اس کے بعد دنیا کے اندر آزمائشوں کی بھی لیولز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ دنیا کے ایک تو یہ ہو گیا نا کہ جی کوئی نعمت مل گئی اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر شکر کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے, اور ایک ہوتا ہے کہ باقاعدہ جو نعمت ملی ہے اس کو تو یہ اللہ تعالیٰ نے کیسے کر دیا, اسباب و کسب کا واسطہ رکھ دیا کہ بندہ واقعی محنت کرتا ہے پھر اس کے بعد نعمت ملتی ہے, ہے نا. یہ جو آپ جاب کرتے ہیں 30 دن تک جا کر کے جاب کرتے ہیں روزانہ, جو ہے وہ 9 to 5 یا کوئی لوگ 8 to 6 یا کوئی لوگ 24 گھنٹے, ہے نا, اسپیشلی جو سپورٹ سٹاف ہوتا ہے وہ تو 24 گھنٹے کے غلام ہے, ہے نا, یا تو دفتر جا کر کے بیٹھیں گے یا سڑک پر بھی ہیں تو بھی کال آ سکتی ہے, گھر میں ہیں رات کو سو رہے ہیں پھر بھی کال آ سکتی ہے, ہے نا, اور اس کے بعد پھر کچھ لوگ تو 3-3 دن 4-4 دن تک جو ہے ماشاءاللہ کمپنی کے اندر پسینہ بہا رہے ہوتے ہیں, کبھی سائٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں تو کبھی جو ہے وہ کسٹمر سائٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں, اور نہ کھانے کا پتہ, نہ پینے کا پتہ, نہ گھر بار کا پتہ, نہ کسی چیز کا پتہ, اتنی محنت کرتا ہے بندہ, اور اس کے بعد 30 دن کے بعد اچھی جگہوں پر سیلری بھی مل جاتی ہے, اور کچھ جگہوں پر 3-4 مہینے تک بھی سیلری نہیں ملتی, محنت کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے, ہے نا. اب اتنی محنت کرنے کے بعد اس کو سیلری مل رہی ہے, تنخواہ مل رہی ہے, اسی طریقے سے دکان پہ بیٹھنے والا تاجر بھی, ہے نا, ہم جاتے ہیں کپڑے کی دکان کے اندر جاتے ہیں نا تو ہمارا تو دم گھٹنے لگتا ہے, وہ تو خواتین کا شوق ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ کپڑے کے مارکیٹ کے اندر جو ہے نا وہ گھنٹوں لگا دیتی ہیں, ہمارا تو بس نہیں چلے کہ بس ابھی نکلے یہاں سے, کیوں, اس لیے کہ اتنی گھٹن ہوتی ہے وہاں پر, اتنی گرمی ہوتی ہے کہ پسینہ پسینہ, لیکن دیکھتے ہیں ہم دکاندار کو بیٹھا ہوتا ہے پسینے سے شرابور, اس کی قمیض جو ہوتی ہے نا وہ گیلی ہوئی ہوئی ہوتی ہے پسینے سے, لیکن بیٹھا ہوا ہے اپنی دکان کے اوپر, ہے نا, کسٹمر آ رہے ہیں ان سے بات کر رہا ہے, ان کو جس طریقے سے بھی اپنا مال بیچنے کی کوشش کر رہا ہے, اور کتنے کسٹمر جو ہیں وہ اس کو چھوڑ کر کے دوسری طرف چلے جاتے ہیں, لیکن پھر بھی بیٹھا رہتا ہے, کتنا اس کے اندر استقامت ہوتی ہے, کتنا صبر ہوتا ہے, کتنی برداشت ہوتی ہے, پھر اس کے بعد کوئی کسٹمر آ کے اس کو پیسے دیتا ہے, اب اس کے بعد ذرا تصور کریں اتنی محنتوں کے بعد اب وہ یہ کہے کہ مجھے جو یہ مال ملا ہے یہ مال میری محنت کی وجہ سے نہیں ملا ہے, ذرا امیجن تو کریں نا, مراقبے میں بیٹھ جائیں تھوڑی دیر کے لیے اور سوچیں کہ اس کے بعد وہ کہے کہ یہ مال مجھے میری محنت کی وجہ سے نہیں ملا ہے بلکہ یہ تو اللہ کے فضل کی وجہ سے ملا ہے. کہنا تو بڑا آسان ہے, کر کے دکھائیں نا ذرا, لیکن ہے ایسا ہی, اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دیا ہے نا بغیر مانگے بغیر محنت کے, یہ جو دو آنکھیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں اس کے لیے بھی محنت کری تھی, اس کے لیے بھی دکان میں بیٹھے تھے, اس کے لیے بھی دفتر گئے تھے, یہ جو ایک ناک دی ہے جس کے تھرو چل رہا ہے یہ نظام تنفس, یہ ریسپیریٹری سسٹم, اوپر سے جو ناک ہے اور اندر جو لنگز ہیں, ان کے لیے کتنی محنت کری تھی, کتنے گھنٹے لگائے تھے ان کے لیے, اور جو کھانے کھاتے ہیں, چلے کھانا تو محنت سے ملتا ہے نا, لیکن کھانا اندر جا کر کے جو ڈائجسٹو سسٹم سے ہو کر کے پھر وہ ہمارے باڈی سیلز میں اور بلڈ میں کنورٹ ہوتا ہے, اور پھر اس کے اندر سے جو ٹاکسنز ہوتے ہیں وہ ہمارے بدن میں پھنس نہیں جاتے بلکہ ہمارے بدن سے باہر نکل جاتے ہیں, اس ڈائجسٹو سسٹم کے لیے کتنے گھنٹے لگائے تھے, کتنی محنتیں کری تھیں, ہے نا, جو نروس سسٹم ہے اس کے لیے کتنی محنتیں کرنی تھیں, تو یہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں نا, یہ نعمتیں اتنی بڑی نعمتیں ہیں کہ ہمارے پاس جو یعنی ہماری باقی جو محنتیں ہیں نا جس کی وجہ سے ہمیں دو وقت کا کھانا مل رہا ہوتا ہے, لباس مل رہا ہوتا ہے اور ہمیں جو ہے وہ سر چھپانے کی جگہ مل رہی ہوتی ہے یا سفر کرنے کے لیے گاڑی مل رہی ہوتی ہے, سواری مل رہی ہوتی ہے نا, تو وہ محنتیں جو ہے نا وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی, وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی, ہے نا. جو ہمارا اپنا ذاتی نظام بغیر محنت کے ہمیں ملا ہوا ہے تو اس کی پرائس اتنی زیادہ ہے کہ باقی محنتیں اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی. اسی وجہ سے اللہ رب العزت کی ہم سے ڈیمانڈ ہے, تم آسمان زمین ایک بھی کر دو نا اپنے کھانے کے لیے, اپنے کمانے کے لیے, لیکن تمہیں اس کمائی کا انتصاب, اس کمائی کی نسبت مجھ سے ہی کرنی ہوگی. اپنی محنت سے, اپنی تدبیر سے, اپنی فکروں سے, اپنی قربانیوں سے تم ان کی نسبت نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے نا. تو یہ اس دنیا کی آزمائشیں ہیں, یہ دنیا آزمائش گاہ ہی ہے, ٹھیک ہے, یہ انعام گاہ نہیں ہے, نہ یہ آرام گاہ ہے. آرام گاہ کیا ہے؟ قبر. اور انعام گاہ کیا ہے, یعنی انعام کی جگہ, وہ ہے آخرت, ٹھیک ہے. تو فرماتے ہیں کہ جی نعمت, خدا کی دی ہوئی نعمت اور اس کی طرف سے انسان کی ایک آزمائش, تو یہ سب ہوتا ہے کہ اب جو ہے نا وہ بعض نعمتوں میں اسباب و کسب کا واسطہ بھی رکھ دیا ہے, اس سے اور زیادہ آزمائش ہو گئی کہ دیکھیں اس ظاہری سبب پر نظر کرتا ہے یا علت حقیقیہ پر, یعنی اصل وجہ. علت کہتے ہیں وجہ کو, اور حقیقیہ مطلب اصل, حقیقی. اور حقیقی وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کا فضل, ٹھیک ہے. لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے. اب ماشاءاللہ امید یہی ہے کہ کہنے والے کو بھی یہ بات سمجھ میں آئی, کیونکہ سب سے پہلے ضرورت تو کہنے والے کے لیے ہوتی ہے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں وہ خود بھی اس بات کو اوپر یقین کر رہے کہ نہیں, ہے نا. تو امید کیا کرتے ہیں کہ کہنے والے کو بھی یہ حقیقت سمجھ میں آئی اور سننے والوں کو بھی یہ حقیقت سمجھ میں آئی, ٹھیک ہے نا, انشاءاللہ سب کو آگے سمجھ میں. لیکن جو نہیں سن رہے, جو نہیں جڑے ہوئے اس طرح کے کسی یاد دہانی کے نظام سے, تو پھر ان کو یہ حقیقت کیسے سمجھ میں آئے گی, ان کو یہ حقیقت کیسے یاد رہے گی کہ جب کوئی نعمت آئے گی تو اس کو کسی اسباب سے جوڑنے کی بجائے مسبب الاسباب سے جوڑنا ہے. تو کیا ہوتا ہے؟ ولکن اکثرہم لا یعلمون, کہ جو اس قسم کے کسی نظام سے نہیں جوڑتا نا, یاد دہانی والے نظام سے, ذکر والے نظام سے, تو اس کے لیے ان باتوں کو نہ تو سمجھنا ممکن ہوتا ہے اور نہ موقع پر یاد رکھنا ممکن ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو بس دس از واٹ ڈیٹرمنس, یہ جو فرمایا نا لیکن اکثرہم لا یعلمون, کیسے, کیوں, وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم اپنے کسی تکبر کی وجہ سے, کسی ضد کی وجہ سے یا شہوت پرستی کی وجہ سے ہم اس طرح کے کسی نظام سے نہیں جڑنا چاہتے. یہ ہماری مجبوری ہے کہ جب تک ہم نہیں جڑیں گے ہمیں یہ اتنی, یعنی یہ مشکل باتیں ہیں, یہ نہیں یاد رہیں گی ہمیں, یہ سمجھ میں نہیں آئیں گی, ٹھیک ہے. تو یہ رینڈملی نہیں ہوتا کہ بھئی یہ ایک آدھ لوگوں کو سمجھ میں آ جاتی ہیں باتیں اور اکثر لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی, یہ کوئی رینڈم چیز نہیں ہے. رینڈم کہتے ہیں بالکل بغیر کسی ایسی بس بے توقی طریقے سے کچھ کام ہو جائے, نہیں, رینڈم نہیں ہے. اس کی وجہ ہے, جو جڑے گا اس کو سمجھ میں آئیں گی اور جو نہیں جڑے گا اس کو سمجھ میں نہیں آئیں گی, یہ اصول ہے, ہے نا. رینڈم کہتے ہیں بے اصول, اور ایک ہوتی ہے اصولی بات. تو یہ اصولی بات ہے, یہ کوئی رینڈم بات نہیں ہے, بے اصولی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے آگے فرماتے ہیں کہ لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے, اس لیے اس کو اپنی تدبیر کا نتیجہ بتلاتے ہیں اور مبتلائے شرک رہتے ہیں, ٹھیک ہے, چاہے وہ کسی بھی چیز کو شرک کو شریک ٹھہرائیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ, اپنے نفس کو یا کسی اور چیز کو. آگے تفریح ہے, یعنی آگے مزید اس کو برانچ آؤٹ کرتے ہیں, مزید اس کو کھولتے ہیں. فرا کہتے ہیں برانچ, ٹھیک ہے. تو آگے اس کو مزید برانچز میں کھولتے ہیں کہ یہ بات بعض ان لوگوں نے بھی کہی تھی جو ان سے پہلے ہو گزرے ہیں. قد قالها الذين من قبلهم, جو ان سے پہلے ہو کے گزرے ہیں, جیسے قارون نے کہا تھا, ہے نا. ابھی جو ماشاءاللہ سورہ قصص کی تفسیر ہمارے حضرت بھی پڑھا رہے ہیں رات کے وقت, تو اس میں آگے آئے گا قارون کا یہ والا قصہ جس میں اس نے کہا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی, کہ یہ تو مجھے میرے علم کی وجہ سے ملا ہے, جو اتنا بڑا خزانہ قارون کا خزانہ مشہور ہے. یا جو لوگ منکر صانع ہو کر گزرے ہیں, یعنی یہ جو پورا نظام چلانے والے کے منکر, منکر صانع, صانع کون؟ اللہ تعالی, اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والے جو لوگ گزرے ہیں, جیسے نمرود و فرعون. کیا مطلب؟ قارون اللہ کا انکار کرنے والا نہیں تھا, یہ مسلمان تھا, یہ بنی اسرائیل میں سے تھا, ہے نا, پتا ہے نا, یہ بنی اسرائیل میں سے تھا اور یہ مسلمان تھا, اللہ کی توحید کا اقرار کرنے والا تھا. لیکن اس نے کون سی والی حرکت کری؟ اگزیکٹلی وہی جو مسلمان کرتے ہیں, جو آج کے مسلمان کرتے ہیں, ہے نا, ہم لوگ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے اس کا ذکر الگ کیا. اور جو اللہ کا انکار کرنے والے تھے, یعنی اپنے آپ کو خدا, ہے نا, وہ کون تھے؟ نمرود اور فرعون, ٹھیک ہے. قارون بھی جو ہے نا, یہ یعنی موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کا نبی ماننے والا تھا, یہ بنی اسرائیل میں سے تھا, ٹھیک ہے, لیکن ان کو مانتا تھا, ان کی نہیں مانتا تھا. جبکہ نمرود اور فرعون نہ ان کو مانتے تھے نہ ان کی مانتے تھے, ہے نا, بس یہی فرق ہوتا ہے ایک فاسق مسلمان میں اور ایک کافر میں, یہ فرق ہوتا ہے کہ فاسق مسلمان کو تو مانتا ہے کی نہیں مانتا, جبکہ کافر نہ کو مانتا ہے نہ کی مانتا ہے. اردو والے کو اور کی, انگریزی والے کو اور کی نہیں سمجھ لیے گا. اچھا, آگے کہتے ہیں کہ جیسے نمرود و فرعون, ظاہر ہے کہ وہ بھی کسی نعمت کی نسبت خدا کی طرف نہ کرتے تھے, بلکہ غیر مقتصب اور غیر اختیاری میں وقت و اتفاق کی طرف. بڑی گہری بات ہے حضرت کے, تو جو الفاظ ہیں ایسے ایسے استعمال کیے ہیں کہ مانی تو پوری کلاسی ان الفاظ میں ہی نکل جاتی ہے. غیر مقتصب اور غیر اختیاری, یعنی ایسی چیزیں کہ جو کہ اپنی محنت سے حاصل نہ ہوں ان کو غیر مقتصب کہتے ہیں, اور غیر اختیاری کہ ایسی چیزیں جو کہ اپنی چوائس سے حاصل نہ ہو, اپنے اختیار سے حاصل نہ ہو, یعنی آپ نے چوز کیا کہ جی مجھے جو ہے نا وہ فلانا والا پھل چاہیے, آپ نے چوز نہیں کیا, بس کسی نے لا کے آپ کو پھل دے دیا, ٹھیک ہے نا, تو اس کو کہیں گے غیر اختیاری. تو نہ آپ نے محنت کری جن چیزوں پر, نہ آپ نے جو ہے وہ اپنے اختیار سے ان کو پسند کیا, تو ایسی جو چیزیں ان کو ملتی تھی نا, تو ان کی نسبت کہاں کرتے تھے؟ بخت اور اتفاق کی طرف کرتے تھے. بخت کہتے ہیں قسمت, ہے نا, کہ بھئی یہ تو ہماری قسمت میں تھا اس وجہ سے ہمیں مل گیا, یا یہ کہ یہ تو اتفاق سے ہمیں مل گیا, جیسے ہم کہتے ہیں نا جی یہ کو انسیڈنٹلی ہو گیا, یہ تو اتفاق ایسا کام ہو گیا. بھئی جس دنیا کا مالک اللہ ہو اس دنیا میں اتفاق ہو سکتا ہے, کو انسیڈنس ہو سکتا ہے, لیکن جو اللہ کو مانے ہی نہیں تو وہ تو یہی کہے گا نا کہ جی کو انسیڈنٹلی ہو گیا یہ کام, ٹھیک ہے. تو بخت و اتفاق کی طرف کرتے تھے کہ یہ تو ملنا ہی تھا ہمیں, اس وجہ سے ہمیں ملا ہے, ٹھیک ہے. اور مقتصب و اختیاری میں, یعنی وہ کام جن میں محنت کرتے تھے, یا وہ کام جن میں باقاعدہ سلیکٹ کرتے تھے, جن کاموں کو اختیار سلیکٹ کرتے تھے, تو ان میں کس طرف نسبت کرتے تھے؟ ان نعمتوں کی نسبت, یعنی مقتصب اور اختیاری نعمتوں کی نسبت وہ اپنے ہنر اور تدبیر کی طرف کرتے تھے, ہے نا جی. میں نے اتنا یونیورسٹی گیا ہوں نا, میں آخر کو میں نے بھی جو ہے وہ اچھے اچھے گریڈز لیے تھے, میں نے بھی جو ہے وہ اتنا محنتیں کری ہیں اور تدبیریں کری ہیں, پلاننگ مینیجر ہوں آخر کو میں, تو اس پلاننگ کی وجہ سے جو ہے نا وہ مجھے ہی نعمتیں ملی ہیں. تو نعمتوں کی دو قسمیں ہو گئی نا, ایک تو ہو گئی غیر مقتصب اور غیر اختیاری, اور دوسری ہو گئی مقتصب اور اختیاری. تو غیر مقتصب میں کوئی تھوڑی اپنی محنت کی طرف وہ کر سکتے ہیں, اتنے بھی سٹوپڈ نہیں تھے وہ لوگ, ہے نا. تو ان کو بھی بتا تھا کہ یہ غیر مقتصب میں جو نسبت ہے وہ تو بخت و اتفاق کی طرف کرنی پڑے گی, اللہ کی طرف نہیں, پھر بھی نہیں کریں گے اللہ کی طرف, بخت و اتفاق کی طرف کریں گے, ٹھیک ہے, جیسے کہ نارملی سارے کافر یہی کرتے ہیں. اچھا, سو ان کی کاروائی ان کے کچھ کام نہ آئی, اور مانع عن العذاب نہ ہوئی, یعنی ان کو عذاب سے نہ منع کر سکی, نہ دور کر سکی, مطلب عذاب سے روک نہیں سکی, بچا نہیں سکی. پھر مانع نہ ہو سکنے کے بعد دافع للعذاب بھی نہ ہوئی, یعنی ایسا ہی ہو جاتا بھائی کہ چلو عذاب میں داخل ہونے سے تو نہیں بچا سکی لیکن جب داخل ہو گئے تو پھر عذاب کو دور کر دے ان سے, یعنی ان کو نکال لے کبھی نہ کبھی عذاب سے, نہیں بلکہ نہ مانے عذاب ہو سکی نہ دافع للعذاب ہو سکی, ٹھیک ہے, بلکہ ان کی تمام بد اعمالیاں ان پر آ پڑی اور وہ سزا یاب ہوئے. اور زمانہ حال کے لوگ یہ خیال نہ کریں, ٹھیک ہے نا, کیونکہ قرآن یہ کتاب ہدایت ہے, صرف ان لوگوں کی قصے کہانیاں سننے کے لیے تو قرآن اللہ نے ہمیں ہمارے اوپر نازل نہیں کیا کہ ہماری نالج بڑھ جائے. ماضی کے حالات گویا بک آف ہسٹری ہے یہ قرآن, یہ قارون کے ساتھ یہ ہوا, نمرود کے ساتھ یہ ہوا اور فرعون کے ساتھ یہ ہوا, ہے نا, تو یہ ہسٹری کی کوئی کلاس ہے کیا قرآن کی تفسیر یا قرآن؟ نہیں, یہ تو کتاب ہدایت ہے. تو اسی لیے فرمایا کہ زمانہ حال کے لوگ, یعنی 2021 رمضان 1442 اس زمانے میں زندہ رہنے والے لوگ یہ خیال نہ کریں کہ جو کچھ ہونا تھا اگلوں کے ساتھ ہو چکا, بلکہ ان میں بھی جو ظالم ہیں ان پر بھی ان کی بد اعمالیاں ابھی پڑنے والی ہیں اور یہ خدا تعالی کو ہرا نہیں سکتے. وما ہم بمعجزین, ہے نا, یہ خدا کے نظام کو اور خدا کو ہرا نہیں سکتے. چنانچہ ٹھیک ہے, اب ہمارے لیے تو بدر کا معاملہ بھی جو ہے وہ ہسٹری ہے نا, لیکن اس وقت جب یہ نازل ہو رہا تھا قرآن, اس وقت بدر کا معاملہ جو ہے وہ پریزنٹ والا معاملہ تھا, ٹھیک ہے, تو اس تو چنانچہ بدر میں خوب سزا ہوئی. آگے اس کی دلیل بیان فرمائی کہ بعض احمق جو نعمت و رزق کو اپنی تدبیر کی طرف منسوب کرتے ہیں, تو کیا ان لوگوں کو احوال میں غور کرنے سے معلوم نہیں ہوا کہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے زیادہ رزق دیتا ہے اور وہی جس کے لیے چاہتا ہے تنگی بھی کر دیتا ہے, ٹھیک ہے, یعنی یہ جو چیزیں تمہیں ملی ہیں نا تو ان کو اپنے سے منسوب نہ کرو, یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں زیادہ دے دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں تنگ کر دیتے ہیں. کتنے پی ایچ ڈیز ہوتے ہیں, کتنے جو ہے وہ فلسفر ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں, لیکن ان کو زیادہ اچھی جابز نہیں ملتی, یا ہمارے ملک میں تو شاید ان کو جاب ملتی بھی نہیں بہت سوں کو, ہے نا, تو ایڑیاں رگڑ رگڑ کر کے جو ہے وہ ہم اپنے بڑوں سے سنتے ہیں کہ پی ایچ ڈی ڈاکٹرز کو دیکھا ایڑیاں رگڑ رگڑ کر کے دنیا سے چلے گئے, جبکہ ایک سیٹھ صاحب ہوتے ہیں, سیٹھ صاحب جو ہوتے ہیں ان کو اپنا دستخط کرنا بھی نہیں آتا, انگوٹھا چھاپ ہوتے ہیں وہ, لیکن ان کے پاس او ہو کروڑوں نہیں اربوں ہوتے ہیں, ہے نا, اگر وہ ہمارے یہ فٹ آف کی طرف بھاگنے کی بجائے جو ہے نا وہ اگر اپنے سیٹھوں کی کوئی اپنے ساتھ ملا لینا تو پاکستانی اکانومی ویسے ہی جو ہے وہ ترقی کر جائے گی. یہ جو بلینز کی بات کرتے ہیں نا کہ جی او ہو مڈل ایسٹ گئے ان کے پیر پڑے جا کر کے ایک بلین لے کر کے آئے, وہ بھائی بلین تو سیٹھوں کے لیے کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا, بلین کیا چیز ہوتی ہے, ایک بلین یہ ٹریلینز والے لوگ ہوتے ہیں, یہ ٹریلینز والے لوگ ہوتے ہیں, یہ تو ملک کی اکانومی کو بلینز کی کوئی تھوڑی ضرورت ہے, ملک کی اکانومی جب ٹریلین اپنے ملک میں موجود ہے تو تم جاتے ہو دنیا کے پیچھے, ادھر جا رہے ہو ادھر جا رہے ہو, وہ ناراض ہو گئے تو یہ ہو جائے گا, وہ ناراض ہو گئے تو یہ ہو جائے گا, ٹھیک ہے, عقل کی بس وہی بات یہ کہ پتا ہوتا ہے ان لوگ, ایسا نہیں ہے کہ ان کو پتا نہیں ہے, لیکن غلامی تو پھر غلامی ہوتی ہے نا, تو وہ اگر اپنے اندر سے جو ہے وہ ان مسائل کو حل کر لیں گے تو پھر غلامی کے مزے کہاں سے لیں گے, ہے نا, غلامی کو انجوائے کیسے کریں گے, غلامی تو پھر پھیکی پڑ جائے گی, پھر اس کے بعد مزہ کیسے آئے گا غلامی کا, تو غلامی میں جو مزہ ہے تو وہ آزادی میں کہاں, ہے نا بھائی, ہمارا تو یہ نعرہ ہے, جو مزہ غلامی میں ہے وہ مزہ آزادی میں کہاں, ہے نا, کاش کہ وہ یہ اللہ کی غلامی کے لیے یہ بات ہوتی تو پھر واقعی مزہ ہوتا, اللہ کی غلامی جو مزہ میں جو مزہ ہے تو وہ اللہ کی غلامی سے آزادی میں کہاں, لیکن ہمارا شیطان نے ہمارے لیے کیا نعرہ بنایا, جو یورپ کی غلامی میں مزہ ہے تو وہ اللہ کی غلامی میں کہاں, ہے نا, یہ ہے ہمارا نعرہ, بس اللہ رحم فرمائے. تو فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے نا, تو سیٹھوں کو رزق دے دیتا ہے چاہے وہ انگوٹھا چھاپ ہو, اور پی ایچ ڈی ڈاکٹرز کو جو ہے وہ رزق نہیں دیتا اتنا, تو پھر اللہ کی تقسیم ہے بھائی, یہ تو ٹھیک ہے, اور وہی جس کے لیے چاہتا ہے تنگی بھی کر دیتا ہے. اس بسط و قدر میں غور کرنے سے ایمان والوں کے واسطے کہ اہل فہم ہوتے ہیں اس بات پر نشانیاں, یعنی دلائل قائم ہیں کہ باسط و قابض وہی ہے, تدبیر و سوء تدبیر اس میں علت حقیقیہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, تدبیر و سوء تدبیر, اچھی تدبیر ہو یا بری تدبیر ہو یہ حقیقی علت نہیں ہے, یہ تو صرف اسباب ہیں, اور ان کو اگر انسان سنت کی نیت سے کرے گا، شریعت کے دائرے میں کرے گا، تو اس سے بھی اس کو ثواب ملے گا، تدبیر کرنے سے بھی اس کو ثواب ملے گا، ٹھیک ہے، اچھی تدبیر کرنے سے اور زیادہ ثواب ملے گا، ٹھیک ہے، لیکن تدبیر کو جو ہے وہ علت حقیقیہ سمجھ لینا یہ تو ایمان کے خلاف ہے، ٹھیک ہے. تو پس ان دلائل کو جو شخص سمجھ لے گا وہ اپنی تدبیر کی طرف نسبت نہیں کرے گا، یہ نہیں کہہ رہے کہ تدبیر کرے گا نہیں، بلکہ تدبیر کی طرف نسبت نہیں کرے گا، بلکہ خدا کے منعم ہونے سے ذہول نہ کرے گا. ذہول کا مطلب یعنی بھول جانا، اپنا صرف نظر کر لینا وہاں سے. تو خدا کے منعم ہونا، خدا ہے انعام دینے والا، نعمت دینے والا تو خدا ہے، تو اس کے منعم ہونے سے ذہول نہ کرے گا، بھول نہیں جائے گا اس بات کو. جو سبب ہو گیا تھا ابتلاء بالشرک کا، یعنی خدا سے ذہول ہو جانا، خدا کے منعم ہونے سے ذہول ہو جانا، اس حقیقت کو فراموش کر دینا، یہ سبب بن جاتا ہے انسان کے شرک میں مبتلا ہونے کا. ٹھیک ہے نا، یہ جملہ سمجھنا ادروائز مشکل ہے، مجھے بھی پہلی دفعہ میں سمجھ میں نہیں آیا تھا، پھر اللہ نے مہربانی کر دی تو سمجھ میں آیا کہ یہ مطلب ہے کہ خدا کے منعم ہونے سے جو ذہول کرتا ہے نا، تو اس کا یہ ذہول کرنا یہ شرک میں مبتلا ہونے کا سبب بن جاتا ہے، بلکہ وہ موحد رہے گا، یعنی وہ پھر توحید پر قائم رہے گا، اگرچہ کہ محنتیں بھی کر رہا ہے، تدبیریں بھی کر رہا ہے، پسینہ بھی بہا رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن چونکہ خدا کو منعم سمجھ رہا ہے، اس وجہ سے یہ موحد ہی رہے گا، یہ شرک میں مبتلا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اور مصیبت و راحت میں اس کا حال و قال متناقض و متعارض نہ ہوگا. دیکھیں یہ زیادہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے. چلیں ہم دیندار ہیں الحمدللہ، تو اس وجہ سے نا اسپیشلی ہمارے جو تاجر حضرات ہوتے ہیں اکثر ان میں دیندار ہوتے ہیں، مسجد جاتے ہیں، باقاعدگی سے نماز پڑھتے ہیں، اور ایک اچھی یعنی جس کو دینداری والی زندگی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ایسے لوگ جو ہے نا پھر واقعی جو نعمت ملتی ہے، جو مال ملتا ہے، جو سیلری ملتی ہے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور اس کو اللہ ہی سے نسب کرتے ہیں، مناسبت کرتے ہیں اس کی، ٹھیک ہے، لیکن منعم نعمت دینے والا، ٹھیک ہے، نعمت دینے والا اوکے، وہ اللہ تعالی ہے، صحیح ہے. اچھا، لیکن اس میں بھی درجے ہوتے ہیں. اگر یہ ہماری دینداری بہت ہی بارڈر لائن دینداری ہے، بارڈر لائن سمجھتے ہیں، بالکل بارڈر پر ہے، یعنی اب ذرا سا کچھ دھکا پڑ گیا نا اگر، تو ہم جو ہے وہ دینداری سے دنیا داری کی طرف چلے جائیں گے. یہ بارڈر لائن دینداری کیا ہوتی ہے؟ یہ وہ دینداری ہوتی ہے جس کے اندر گناہ اور دنیا داری بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے. گناہ اور دنیا داری، جیسے کہ مثال کے طور پر تاجر صاحب ہیں اور جو ہے وہ نماز پڑھ رہے ہیں، ماشاءاللہ بالکل پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اور جو ہے وہ الحمدللہ بھی واقعی دل سے کہتے ہیں الحمدللہ، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کی نافرمانیاں کہ جی دکان کے اوپر حرام کاروبار بھی چل رہا ہے، جھوٹ بھی چل رہا ہے ساتھ ساتھ، گھر کے اندر بے پردگی والا ماحول بھی چل رہا ہے، گھر میں ٹی وی بھی چل رہی ہے، فلمیں بھی چل رہی ہیں، ہے نا، ناچ گانا بھی کبھی ضرورت پڑتی ہے تو ناچ گانے کا بھی نظام ہو جاتا ہے شادی وغیرہ کے اندر، لیکن ساتھ ساتھ دینداری بھی چل رہی ہے. تو یہ شخص اللہ کا شکر بھی ادا کر رہا ہے نا، ابتلاء شرک نہیں ہو رہا اس کے ساتھ، لیکن چونکہ گناہ چل رہے ہیں تو ان گناہوں کی وجہ سے اس کا ایمان مضبوط نہیں ہو پا رہا، اتنا مضبوط نہیں ہوگا کہ جو کہ اگر کوئی بڑی آزمائش پڑ جائے، کوئی بڑی مصیبت آ جائے اللہ کی طرف سے، اب اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گا. یہ ان حالات میں نا پھر اس کی یہ جو دینداری ہے نا، یہ دینداری پھر ختم ہو جائے گی، ہے نا، یہ جو کچی پکی دینداری ہے نا، یہ کچی پکی دینداری بھی ختم ہو جائے گی. تو اسی وجہ سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ یہ حکیم الامت تھے نا, یہ امت کا علاج کرنے والے لوگوں میں سے تھے جو کہ ان احوال کو دیکھتے ہیں لوگوں میں. مریض ان کے پاس آتے تھے, مریضوں کے احوال ان کے سامنے آتے تھے, یہ دیکھتے تھے. تو اس وجہ سے یہ ظاہری دینداریوں سے متاثر نہیں ہو جایا کرتے تھے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت مختلف قسم کا مزاج ہے, وہ ظاہری دینداریوں سے نا فوراً مروب ہو کر کے اور ایسی ایسی بڑی بڑی باتیں نہیں کرنا شروع کر دیا کرتے تھے. ہاں بھائی بس جنت مل گئی اور سب کچھ سیٹ ہو گیا, بلکہ حضرت کو یہ بات اچھی طریقے سے پتا تھی, نظر آتی تھی ان کو کہ بھائی یہ جو ظاہری دینداری ہے نا, اگر اس کو پکا نہیں کیا جائے گا, مضبوط نہیں کیا جائے گا, تو کیا ہوگا کہ جب مشکل پڑے گی یہ دینداری ختم ہو جاتی ہے اس وقت. ٹھیک ہے, تو یہ حکیم الامت کا ایک الگ انداز ہوتا ہے چیزوں کو دیکھنے کا. اور عام ایک بندہ ہے, نیکی پرہیزگاری کا کام کر رہا ہے, اس کو یہ ساری باتیں نہیں پتا ہوتی. ڈاکٹر کو جو چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں نا, یہ ایک عام صحت مند آدمی کو نظر نہیں آ رہی ہوتی. تو باقی جو لوگ ہوتے ہیں نا, نیک ہیں, دیندار ہیں, سب کچھ ہیں, اور بڑی یعنی ان کا ایمان بھی مضبوط ہے, بے شک بڑا مضبوط ایمان ہے ان کا, لیکن ان کو بیماریوں کے علاج سے ان کا تعلق نہیں ہے. تو ان کو کیا کہیں گے کہ وہ ماشاءاللہ صحت مند آدمی ہے, صحت مند انسان ہے, بہت ماشاءاللہ صحت مند ہے روحانی طور پر, لیکن ان کا ایکسپوجر بیماریوں کے ساتھ نہیں ہے, مریضوں کے ساتھ نہیں ہے. تو ان کا معاملہ اور ڈاکٹر کا معاملہ بالکل فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو ڈاکٹر کو تو پھر وہ دوسرا سائیڈ بھی نظر آ رہا ہوتا ہے نا. اسی وجہ سے حضرت نے لکھا کہ مصیبت و راحت میں اس کا حال و قال متناقض و متعارض نہیں ہوگا. کہ جی راحت کے معاملے میں تو چل رہا ہے اللہ اللہ, سب کچھ چل رہا ہے, لیکن مصیبت کے معاملے میں بدل گیا حال اس کا, ہے نا. اللہ تعالیٰ کی جو ہم سے ایکسپیکٹیشن ہے وہ تو کیا ہے کہ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ, کہ اگر تم سے کوئی چیز فوت ہو جاتی ہے نا, یعنی کوئی بڑی مصیبت پڑ جائے نا, تو تم جو ہے وہ مایوسی کے اندر جا کر کے کلمہ کفر کہنا نہ شروع کر دو. لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ, ہے نا, کہ جب تمہارے پاس کوئی بہت بڑی پھر نعمت آ جائے تو تم جو ہے وہ اپنے آپے سے باہر بھی نہ ہو جاؤ, ہے نا. تو یہ بڑی بڑی آزمائشیں ہوتی ہیں, یا تو کوئی بہت بڑی نعمت آ جائے, یہ بھی بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے, یا یہ کہ کوئی بہت بڑی نعمت فوت ہو جائے تو یہ بھی بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے. باقی ڈیلی روٹین والے معاملات تو اتنی بڑی آزمائش نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, تو اس میں تو کمزور دینداری بھی چل جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ان آیات کا جو خلاصہ تفسیر تھی, ان میں کچھ اور بھی پوائنٹس آ گئے جو کہ کل کے ترجمے میں نہیں آئے تھے. کسی کو کوئی سوال پوچھنا ہو, یہ جو سوال کسی کو ہے تو وہ آپ لکھ دیجیے گا. لیکن یہ جو معاملہ ہے نا کہ نعمتوں کی جو نسبت ہے نا, وہ ہم اپنے آپ سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ دراصل نا ایک روحانی بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے, جس روحانی بیماری کو عجب اور تکبر کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ دو الگ الگ روحانی بیماریاں ہیں, لیکن یہ ایک دوسرے سے کافی کلوز ہیں. عجب, خود پسندی بھی جس کو اردو میں کہتے ہیں, اور تکبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا, کامیاب سمجھنا, افضل سمجھنا دوسرے کے مقابلے میں, یہ تکبر ہے. ٹھیک ہے, عجب یہ نہیں ہے. عجب جو ہے وہ اپنے آپ کو اچھا سمجھنا اور اپنے آپ کو پاکیزہ سمجھنا, اپنے آپ کو نیک سمجھنا, یا یہ کہ جب کسی مصیبت میں پھنسیں, ٹھیک ہے, تو اس مصیبت میں اپنے آپ کو مظلوم سمجھنا, یہ بھی عجب کی نشانی ہے. ٹھیک ہے نا, یہ نہیں سمجھنا کہ جی میں نے کوئی ظلم کیا ہوگا اس کی وجہ سے میرے اوپر یہ مصیبت آئی ہے, بلکہ اپنے آپ کو مظلوم سمجھنا کہ نہیں سب میرے اوپر ظلم کر رہے ہیں, میں نے کسی پر ظلم نہیں کیا, کسی طریقے کا کوئی ظلم نہیں کیا, بلکہ میرے اوپر ظلم ہو رہا ہے, یہ عجب کی نشانی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ دونوں میں کیا فرق ہے؟ ٹھیک ہے، تکبر ان کمپیریزن ٹو ادرس ہوتا ہے، اور عجب اس میں کوئی کمپیریزن نہیں ہوتی، اس میں بس میں ہی میں ہے نا، می مائی سیلف اینڈ آئی، میں ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے عجب. تو یہ جو روحانی بیماریاں ہوتی ہیں نا، تو ان روحانی بیماریوں کی وجہ سے جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی نعمت ہمیں مل رہی ہوتی ہے نا، تو ہم پھر اس کی نسبت اپنے آپ سے کرنا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اب روحانی بیماریاں کا تو ہے خیر بہت لمبا ٹاپک ہے، تو اس کو تو ہم ابھی کور نہیں کر سکتے، لیکن چونکہ اس ان آیات کے ترجمے کے اندر، یعنی ان آیات کے مضمون میں خاص جو ہے وہ اس روحانی بیماری سے اس کا تعلق تھا، تو اس وجہ سے نا بس اس کا تذکرہ کر دیا کہ اگر ہمارے اندر بھی عجب اور تکبر والی علامات ہیں نا، تو ہمیں بہت فکر مند رہنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جو بیماریاں ہیں نا، یہ اتنی مہلک بیماریاں ہیں کہ یہ انسان کو جو ہے نا وہ مبتلا بشرک بھی کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے، شرک میں بھی مبتلا کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے، جیسے کہ ان آیات کے مضمون میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جو اس طریقے کا کام کرتے ہیں نا، تو وہ تو مشرک ہوتے ہیں، وہ ایمان والے کا یہ طریقہ نہیں ہوتا نا. ٹھیک ہے، تو بس ہمیں بہت زیادہ دھیان رکھنا چاہیے کہ کہیں ہم ان آیات کا مصداق نہ بن جائیں اگر ہمارے اندر بھی عجب اور تکبر والے بیماریاں ہیں. ٹھیک ہے، فکر کرنے کی ضرورت ہے. بہرحال مزید انشاءاللہ معروف و مسائل مختصر ہیں، اور اس کے اندر ویسے بھی کچھ فضائل والی باتیں ہیں، تو وہ ہم کل پڑھ لیں گے اور اس کے بعد آگے کی آیات پڑھنا شروع کریں گے. کسی کو غالباً کوئی سوال تو نہیں ہے، تو ہم پھر آج باقاعدہ دعا کر کے کلاس کا اختتام کرتے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے بس اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر کے آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کر اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جائیں. ایک منٹ کے لیے اس طرح سے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کے پھر ہم دعا کرتے ہیں. دعا کر لیجیے. سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد المبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، انك انت الوهاب. اللهم اجعلنا حبك وحب من يحبك وحب عملي يبلغنا الى حبك. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اے کریم آقا، ہم تیرے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما. اے اللہ، ہمارے سینوں کو روشن و منور فرما، ہمارے انگ انگ، ہڈی ہڈی، بوٹی بوٹی میں اپنی محبت کو پیدا فرما. اے اللہ، اپنے ذکر کو جاری فرما. اے اللہ، نفس و شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ، حاسدین کے حسد سے حفاظت فرما، شر پسندوں کے شر سے حفاظت فرما. اے اللہ، سب سے بڑھ کر ہمارے اپنے شر سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ، ہمارے شر سے دوسروں کی حفاظت فرما. اے اللہ، ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرما، اہل و عیال کی حفاظت فرما. اے اللہ، پاس پڑوس کی حفاظت فرما. اے اللہ، اپنی تمام مخلوق کی ہم سے حفاظت فرما. اے اللہ، دوسروں کے شر سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ، ہمارے گھر بار کی حفاظت فرما. اے اللہ، کاروبار کی حفاظت فرما. اے اللہ، ہر قسم کی عزتوں کی حفاظت فرما. اے اللہ، ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ، کلمے کے اوپر موت نصیب فرما. اے اللہ، پہلے اپنی رضا نصیب فرما، پھر موت نصیب فرما. اے اللہ، رمضان المبارک کی یہ مقبول ساعتیں ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں. اے اللہ آخری عشرے کے اندر ہم داخل ہو چکے ہیں. اے اللہ اس عشرے کا نام اتق من النار ہم نے سنا. اے اللہ جہنم سے آزادی کا یہ عشرہ ہے, اے اللہ ہمیں بھی جہنم سے آزادی عطا فرما دینا. اے اللہ اگر ہم اس رمضان المبارک میں اپنی مغفرت نہیں کروا سکے, اے اللہ جہنم سے آزادی نہیں حاصل کر سکے, تو اے اللہ ہم سے زیادہ خسارہ پانے والوں میں والا اور کوئی نہیں ہوگا. اے اللہ تو رحم کا معاملہ فرما دے, اے اللہ رحم کا معاملہ فرما دے. اے اللہ ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما دے. اے اللہ ہم اپنی تمام غلطیوں کے اوپر تجھ سے توبہ کرتے ہیں, اے اللہ تجھ سے رجوع کرتے ہیں اپنی تمام غلطیوں کا, جو بھی ظاہر میں کریں یا باطن میں کریں, اے اللہ ان کا تیرے سامنے اقرار کرتے ہیں. اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ تو تو معاف کر کے خوش ہوتا ہے. اللہم انکا عفوون کریمون تحب العفو فاعف عنا یا کریم. اے اللہ تو ہمیں بھی معاف کر کے خوش ہو جا. اے اللہ اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو اے اللہ تیرے خزانوں میں تو کوئی کمی نہیں ہوگی. اے اللہ تیرے خزانوں میں کوئی بڑھائی نہیں ہوگی. اے اللہ بلکہ یقیناً تیرا اور ہمارا مشترکہ دشمن شیطان یہ خوش ہو جائے گا. اے اللہ اس ہمارے مشترکہ دشمن کو خوش نہ کرنا. اے اللہ اس کو مردود تو نے پہلے قرار دیا ہوا ہے, اے اللہ ہمارے معاملے میں بھی اس کو مردود کر دے. اے اللہ اس کی خوشی سے اے اللہ نہ تجھے خوشی ہوگی, اے اللہ نہ تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو خوشی ہوگی, اور اے اللہ ہم تو برباد ہو ہی جائیں گے. اے اللہ اس کو ناراض کر کے, اے اللہ اس کو مردود کر کے ہمیں معاف کر دے. اے اللہ ہماری جو بھی جھوٹی توبہ بھی ہے تو اے اللہ جھوٹی توبہ کو بھی اپنے رحمت سے قبول فرما لے. اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنے اطاعت کے لیے پھیر دے. اے اللہ ہمارے اپنی اطاعت کے لیے ہمارے دلوں کو پھیر دے. اے اللہ اپنی بندگی کی طرف ہمیں متوجہ کر دے. اے اللہ ہم ظاہر میں تو تیرے بندے بنے پھرتے ہیں لیکن اے اللہ حقیقت میں انتہائی گندے ہیں. اے اللہ اس گندگی سے تو ہم سے زیادہ واقف ہے. اے اللہ اس کے اوپر اپنی رحمت کی نگاہ ڈال کر کے اے اللہ اس کو دھو دے. اے اللہ اس کو صاف ستھرا کر دے. اے اللہ اس کا تزکیہ فرما دے. اے اللہ اس رمضان المبارک کو ہماری بخشش کا سبب بنا دے. اے اللہ اس رمضان المبارک میں ہمیں بہترین اخلاق حمیدہ سکھلا دے, اور اے اللہ اپنی باقی ماندہ زندگی میں بہترین اخلاق عطا فرما دے. اے اللہ جیسا آپ چاہتے ہیں ہمیں بنانا ویسا بننے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ قرآن عظیم الشان کو تو نے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. اے اللہ اس کے مضامین کو سننے کی توفیق عطا فرمائی. اے اللہ اب ان کے اوپر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے. اے اللہ ہمارے تو بس میں کچھ بھی نہیں ہے. اے اللہ جو کچھ ہے آپ کے اختیار میں ہے. اے اللہ بس ہم اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتے ہیں. اے اللہ آپ ہمیں سوار دیجئے. اے اللہ آپ ہمیں بنا دیجئے. اے اللہ ہماری دنیا اور آخرت کے حالات کو سوار دیجئے. اے اللہ ہماری بگڑی کو سلجھا دیجئے. اے اللہ الجھے معاملات کو سلجھا دیجئے. اے اللہ آسانی کا معاملہ فرما دیجئے. اے اللہ ہماری تمام مانگی ہوئی دعاؤں کو بھی قبول فرما. جو مانگنی چاہیے تھی نہیں مانگ سکے, اے اللہ ان کو بھی قبول فرما. اے اللہ تیرے اولیاء, اے اللہ اس وقت جو تجھ سے دعائیں مانگ رہے ہیں, اے اللہ ان تمام دعاؤں میں ہمیں بھی حصہ عطا فرما. اے اللہ تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعائیں مانگی, اے اللہ ان تمام دعاؤں میں ہمیں بھی حصہ عطا فرما. اے اللہ ہم سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.